أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
عصر غیبت میں علماء کی ذمہ داریوں کی معرفت کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ناگزیر ہے۔ عصر غیبت کبریٰ میں علماء اور دینی مراجع کی ذمہ داریوں اور وظائف کو صحیح معنی میں اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے کہ جب ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ان پر اللہ کی جانب سے عائد کی جانے والی ان ذمہ داریوں کو سامنے رکھیں اور ان کی صحیح شناخت و معرفت حاصل کریں۔ اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ذمہ داریوں کی صحیح اور کامل شناخت و معرفت اسی وقت ممکن ہے کہ جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ذمہ داریوں اور وظائف کو نہ سمجھیں کہ جن کی جانب قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے۔ پس میری نظر میں اگر ہم غیبت کبریٰ کے زمانے میں، کہ جس میں ہم اپنے 12ویں امام کے زمانے غیبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مراجع اور مجتہدین کی ذمہ داریوں کی معرفت حاصل کرنا چاہیں، تو ہمیں حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز کرنا ہوگا۔ اللہ کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وظائف، بس یہ بہت ہی واضح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ تمام ذمہ داریاں اور وظائف موجود تھے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذمہ لگایا تھا۔ ان وظائف اور ذمہ داریوں میں سے سب سے پہلا وظیفہ یہ تھا کہ ان پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی تھی اور وہ اس وحی کے امین تھے۔ یہ وہ ذمہ داری تھی کہ جسے اللہ نے ان کے ذمہ قرار دیا تھا۔ ان کی دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ جس کے لیے انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے اوپر وحی ہونے والی باتوں کی وضاحت و تشریح کریں۔ لِتَبَيُّنَ لِلنَّاسِ مَا نُنزِلَ عَلَيْهِمْ، اللہ کی جانب سے ان کے کندھوں پر عائد ہونے والی تیسری ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اقامہ دین کریں اور اس کی عملی نفاذ کی کوشش کریں، یعنی اللہ کی جانب سے اسلامی حاکمیت و شریعت اس لیے آئی تھی کہ اسے دین کی خدمت اور عملی نفاذ کے لیے استعمال کیا جائے۔ ان پر عائد کی جانے والی چوتھی ذمہ داری یہ تھی کہ ان کی یہ حاکمیت تمام شعبہ زندگی پر چھائی ہوئی تھی، یعنی جب ہم اسلام، قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاکمیت و بالادستی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد تمام شعبوں کی، یعنی سیاسی میدان، شرعی قوانین، عدلیہ و قضائی امور یا اجتماعی میدانوں میں حاکمیت شامل ہے۔ بالفاظ دیگر، انسانی معاشرے کو اپنی ابتدا سے اپنے تمام شعبوں میں جس چیز کی بھی ضرورت تھی اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جنہیں پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد مدنی میں قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مقاصد کے حصول کے لیے عہد مکی میں قیام نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عہد مکی میں آپ پر وحی تو نازل ہوتی تھی اور آپ اسے بیان بھی کرتے تھے، لیکن مکے کے سیاسی حالات کے سبب آپ کے پاس دین و قرآن کی حاکمیت و بالادستی کے لیے امکانات و وسائل موجود نہیں تھے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے زمانے میں ان تمام وظائف و ذمہ داریوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ جب وحی کے علاوہ یہ تمام ذمہ داریاں ائمہ اہل بیت علیہ السلام تک منتقل ہوئیں، تو ان میں سب سے پہلے امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ افضل صلوات و سلام نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اس بارے گراں کو اٹھایا۔ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، یہاں ایک نقطے کی جانب اشارہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ مکتب اہل بیت کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت و نبوت کے خاتمے کے ساتھ اور ان کے خاتم الانبیاء ہونے کے حوالے سے ان پر وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اس بنا پر وحی تشریح و نبوت تشریح سید الانبیاء پر ختم ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری تمام ذمہ داریاں آپ کے وصال کے بعد آئمہ اہل بیت علیہم السلام تک منتقل ہو گئیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور باقی آئمہ طاہرین علیہم السلام نے ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کے لیے بھرپور کوششیں کیں۔ سقیفہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نگفتب حالات آئمہ طاہرین کا کردار، یہاں ایک اور بنیادی نقطے کی جانب توجہ ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سقیفہ بنی سعدہ کے پہلے اور دوسرے اجلاس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ جنہوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ان ذمہ داریوں کی ادائیگی سے روک دیا کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہیں اس منصب کے لیے نصب کیا تھا کہ وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے قیام کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اور وہ کیا عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ اس پر تفصیلی بحث میں داخل ہوں۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ سقیفہ بنی سعدہ کا پہلا اجلاس، تو اس سے مراد خلیفہ اول کا تعین ہے، اور سقیفہ کے دوسرے اجلاس سے مراد خلیفہ ثانی کے بعد کے حالات ہیں کہ جن میں خلافت کو ہر صورت میں امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچنا تھا، لیکن خلیفہ دوم کی تعین کردہ 6 رکنی شورا کمیٹی نے مقام خلافت کو امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچنے سے روک دیا۔ حالات اسی طرح چلتے رہے، اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں یہ بات ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کے بعد امام حسن علیہ السلام کو نہایت ہی کم مدت کی فرصت نصیب ہوئی کہ وہ خلافت کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کریں۔ اس کے بعد ایسے حالات پیش آئے کہ ان حالات میں امام حسن علیہ السلام اپنی خلافت کو جاری نہ رکھ سکے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت یعنی مسلمانوں کی ہدایت و رہنمائی بنی امیہ کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ بعد میں آنے والے آئمہ طاہرین علیہم السلام کے لیے ایسے حالات پیش آئے کہ جن میں وہ دین کی حاکمیت و بالادستی کے لیے اور لوگوں کی زندگی میں دین کو نافذ کرنے کے لیے قیام نہ کر سکیں۔ ابتدا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے بعد 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام تک بقیہ تمام آئمہ علیہم السلام کے لیے یہ نامساعد حالات موجود تھے، اور انہی حالات کی وجہ سے ہمارے 12ویں امام علیہ السلام ابھی تک پردہ غیبت میں موجود ہیں۔ یہاں ایک بنیادی اور بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ اس پر توجہ فرمائیں کہ عہد امام حسن علیہ السلام سے لے کر 329 ہجری میں امام حجت علیہ السلام کی غیبت صغرا کے زمانے تک ہمارے سامنے ایک انتہائی لمبی مدت کا زمانہ سامنے ہے، یعنی امام حسن علیہ السلام کے بعد بنی امیہ کے برسر اقتدار آنے اور اس کے بعد 329 ہجری میں ختم ہونے والی غیبت کبرا کے زمانے تک یہ وسیع و عریض زمانہ ہے جس کی کل مدت تقریباً 270 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ وہ بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ کون سے وظائف و ذمہ داریاں ہیں کہ جن کی ادائیگی کے لیے آئمہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنی زندگی میں تقریباً 2.5 صدیوں تک کوششیں کی، لہٰذا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس نفاذ دین کے لیے فرصت اور موقع تھا، اس لیے کہ سیاسی اقتدار اور حاکمیت یا بنو امیہ کے پاس تھی یا بنو عباس کے پاس۔ اس بنا پر آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے اجتماعی سطح پر دین کے عملی نفاذ کا کوئی موقع نہیں تھا۔ 270 سالوں میں آئمہ علیہ السلام نے کس چیز کے لیے کوشش کی؟ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے امور تھے کہ جن کے نفاذ و قیام کے لیے آئمہ طاہرین علیہ السلام نے اس قلیل مدت میں یعنی 270 سال کے عرصے میں کوششیں کیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنی تمام ذمہ داریوں اور وظائف کے ساتھ اپنے پاس موجود امکانات و وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اجتماعی ولایت معاشرتی سرپرستی کے لیے قیام کیا۔ اس اجتماعی ولایت معاشرتی سرپرستی کے معنی جاننے کے لیے اس بات پر غور کریں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور میں اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، انہیں زندانوں میں ڈالا جاتا تھا اور قتل کیا جاتا تھا۔ اگر ان تمام مظالم کو دیکھنا ہے تو آپ بنو امیہ کی جانب سے کربلا اور کربلا کے بعد ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کو دیکھیے۔ جب ہم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بعد شیعوں کے حالات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں حالات کتنے نامساعد تھے، لیکن ان تمام نامساعد حالات کے باوجود آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس مدت میں اپنی ان ذمہ داریوں کی روشنی میں صحیح اسلامی معاشرے کو وجود میں لانے اور پیروان اہل بیت کی حفاظت کرنے کی غرض سے قیام کیا، یہاں تک کہ عباسی خلیفہ مامون کا زمانہ آتا ہے کہ جس میں وہ اپنے زمانے میں تشیع کی وسعت و پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے ولایت کو امام رضا علیہ السلام کے سپرد کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ یہاں ایک اور سوال ابھرتا ہے کہ وہ کون ہستی ہے کہ جس نے اس تمام مدت میں تشیع کی وسعت پھیلاؤ اور حفاظت کے لیے قیام کیا؟ جواب یہ ہے کہ وہ آئمہ طاہرین علیہ السلام ہیں۔ حالانکہ نہ تو دینی اور مذہبی حاکمیت و اقتدار ان کے پاس نہیں تھا اور نہ ہی وہ سیاسی قوت و قدرت کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اجتماعی و معاشرتی سطح پر امت کے فکر و نظریے کی پختگی، ثقافت و تہذیب کی اصلاح، دینی فکر کے استحکام، فلاح و بہبود کے سہل الوصول ہونے، شیعوں کی حفاظت، فقراء و یتیموں کی کفالت، وکیلوں اور نمائندوں کو مختلف اسلامی ممالک میں بھیجنے اور ایک مکتب کی حیثیت سے تشیع کے وجود کی حفاظت و وسعت کے لیے بھرپور کوششیں کیں۔ انہی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیروان مکتب اہل بیت علیہ السلام اب ایک طاقت و قدرت اور اپنی کثیر تعداد کے ساتھ اس طرح موجود ہیں کہ اب کسی سیاسی نظام میں یہ جرت پیدا نہ ہو سکی کہ وہ ان پر ظلم و تجاوز کرے یا انہیں امت مسلمہ سے باہر نکال کر ان سے حق حیات چھین لے۔ اجتماعی ولایت یا معاشرتی سرپرستی کے لیے کوشش کریں۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ ایران میں 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے قبل وہاں شیعوں کے لیے کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اب وہاں کروڑوں پیروان اہل بیت علیہ السلام کے لیے فکری و نظری، ثقافتی، سیاسی، اجتماعی، عقائدی، تربیتی مراکز اور فلاحی ادارے، نیز یتیموں اور فقراء کی مدد کے لیے ویلفیئر ادارے اور تحقیقاتی سینٹرز موجود ہیں۔ میرا نظریہ ہے کہ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں خصوصاً جن ممالک میں اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے کثیر تعداد نہ ہونے کے سبب وہاں کی حکومت اپنے ہاتھوں میں لینے کے مواقع اور امکانات نہیں ہیں، یا انہیں یہ کہنے کی فرصت ہو کہ وہاں کا اقتدار اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کے ہاتھوں میں دیا جائے، جیسا کہ آج ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اکثریت کی وجہ سے وہاں کی حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن پاکستان اور ہندوستان میں وہاں کا اقتدار کروڑوں کی تعداد میں بسنے والے وہاں کے اہل تشیع کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اکثریت میں نہیں ہے۔ اس بنا پر اقتدار و حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے نہ تو امکانات ان کے پاس ہیں کہ وہ اس کے لیے دعوت دے سکیں، اور نہ ہی وہ ایسا ارادہ کرنے پر قادر ہیں، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی اقلیت کسی اکثریت پر اپنے اقلیت ہونے کے باوجود صرف اس بنا پر حکومت کرے کہ جناب ہم تو جمہوریت اور جمہوری روایات کے دعوے دار ہیں۔ ایسا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس بنا پر وہ بنیادی کام کہ جس کے لیے میں تاکید کر رہا ہوں اور اسے اجتماعی ولایت معاشرتی سرپرستی کے نام سے موسوم کر رہا ہوں، دنیا کے مختلف ممالک میں بسنے والے پیروان اہل بیت علیہم السلام کو، کہ اہل بیت علیہم السلام کی برکت سے اب ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اجتماعی ولایت معاشرتی سرپرستی کے لیے قدم بڑھائیں، یعنی غیبت کبریٰ کے زمانے میں مجتہدین و مراجع اکرام اور ہمارے دینی ادارے اور مراکز اپنی اس اجتماعی ولایت یا معاشرتی سرپرستی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عملی کوشش کریں۔ پاکستان میں اجتماعی ولایت معاشرتی سرپرستی کے لیے زمین ہموار ہے۔ اس اجتماعی ولایت یا معاشرتی سرپرستی کا معنی یہ ہے کہ ضروری ہے کہ وہ فکری و نظریاتی، ثقافتی، عقائدی، ذرائع ابلاغ کے مراکز اور فلاحی اداروں کو تشکیل دیں، اس لیے کہ مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو ان اداروں کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں دنیا کے بہت سے ممالک سمیت خصوصاً پاکستان اور ہندوستان میں ابھی یہ موقع ہے کہ وہ ایسے اداروں کی بنیادیں ڈالیں، اس لیے کہ وہاں علماء، دینی مراکز اور دین سے محبت کرنے والے نیز تاجر و مخیر حضرات سمیت مکتب اہل بیت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے افراد موجود ہیں، تو وہاں چاہیے کہ ایسے اداروں، مراکز اور ریسرچ سینٹروں کی بنیادیں رکھی جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ادارے وہاں کے قوانین کے مطابق اور اجتماعی و معاشرتی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے قائم کیے جائیں۔ خدا نہ خواستہ ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ملک کے قانونی دائرے اور معاشرتی حالات سے باہر رہتے ہوئے کسی ادارے کو وہاں قائم کریں۔ ہماری کوشش ہے کہ وہاں فکری و نظریاتی، ثقافتی و عقائدی ادارے اور یتیموں اور فقراء کی مدد کرنے والے مراکز، نیز ہسپتالوں، ڈسپنسریوں، جامعات اور اسکولوں کو قائم کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ جب ایک حکومت یہ دیکھے گی کہ وہاں کے رہنے والے اور اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار وسیع پیمانے پر اپنے ملک کے باشندوں کو اس قسم کی سہولیات باہم پہنچانے میں مصروف عمل ہیں، تو وہ بھی قانونی دائرے میں رہتے ہوئے وطن کے ان خدمت کرنے والے بیٹوں کو مزید سہولیات فراہم کرے گی۔ ایسی صورت میں وہ ان پر پابندی لگانے کی بجائے ان کی مدد کرے گی۔ پاکستانی علماء، تعلیم یافتہ افراد، دینی اداروں اور عوام سے درخواست، میں یہاں پاکستان میں تمام دینی اداروں اور علماء کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے امور کو منظم کریں اور دینی ادارے اور جامعات کی تعمیر کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایسے حالات پیدا کریں کہ ان کے نمائندے وفاقی و صوبائی اسمبلیوں میں جائیں، اس لیے کہ مکتب اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار وہاں قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اپنی سرگرمیوں کو انجام دینا چاہتے ہیں۔ ان کی ہرگز یہ کوشش نہیں ہے کہ وہ ماورائے قانون و آئین کوئی قدم اٹھائیں، ان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ قانونی دائرے اور ملکی آئین کے مطابق حرکت کریں۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ وہ پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں اپنے نمائندوں کو بھیجنے کی کوشش کریں جو وہاں ان کی نمائندگی کر سکیں۔ مسالمت آمیز زندگی کی اہمیت اور اس کے لوازمات، اس بنا پر میری دعوت بہت واضح ہے کہ میرے مخاطب وہ افراد ہیں کہ جن میں سیاسی اور اجتماعی و معاشرتی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی قدرت و امکان موجود ہے، خواہ وہ مقامی جید علماء دین، یونیورسٹی کے اعلیٰ تعلیمی یافتہ افراد، ثقافتی میدان کے ماہرین، اہل قلم، ذرائع ابلاغ اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے ماہرین ہی کیوں نہ ہوں۔ میرے محترم دوستو، لازمی اور ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایسے ٹی وی چینل ہوں جو پاکستان میں نیکیوں کو پھیلانے، ثقافت کی اصلاح کرنے اور مسالمت آمیز زندگی گزارنے کے لیے مدد کریں۔ مسالمت آمیز زندگی گزارنے سے مراد یہ ہے کہ ہم جس ملک میں زندگی بسر کرتے ہیں تو وہاں ہم شیعوں کے ساتھ دوسرے اسلامی مذاہب و مسالک بھی آباد ہیں، دوسرے افکار و نظریات کے ماننے والے بستے ہیں اور دوسری ادیان کے پیروکار بھی زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے معاشرے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وہاں دوستی، احترام متقابل کی فضا میں ان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ میں نے یہ حقیقت کئی مرتبہ بیان کی ہے اور اب بھی دوبارہ اسے بیان کر رہا ہوں کہ یہ میرا ذاتی نظریہ و عقیدہ ہے کہ میں اپنے مرجع ہونے کی حیثیت سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہوں کہ وہ کسی کی توہین و اہانت کرے یا اس کی شان میں جسارت و بے ادبی کرے یا نعوذ باللہ دوسروں کے مقدسات پر تجاوز و تعدی کرے، خواہ وہ ان کے دین و مذاہب پر بھی نہ ہوں۔ اسی طرح ہم دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے دینی مقدسات، سیاسیات اور عقائد کا احترام کریں گے، اور ان کا بھی ہماری گردن پر یہ حق ہے کہ ہم ان کے دینی مقدسات، عقائد اور شاعر کا احترام کریں۔ اپنی موجودہ حالت کو بہتر بنانے کے لیے قانونی دائرے میں کوشش کیجیے۔ میرے ساتھیو، میں آخر میں اپنی گفتگو کا خلاصہ ایک جملے میں کروں گا کہ ہم جس ملک میں بھی رہنے والے ہوں، ہمیں چاہیے کہ وہاں کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی اجتماعی، سیاسی، دینی، فکری و نظریاتی، فلاحی، ثقافتی اور ذرائع ابلاغ وغیرہ کے میدانوں میں اپنی موجودہ حالت کو بہتر بنانے کے لیے فعالیت کریں۔ میں یہاں مخیر حضرات کو دعوت دیتا ہوں جو شرعی طریقے سے حلال شدہ مال و ثروت کے مالک ہیں کہ وہ ان اداروں اور مراکز کی تعمیر کے لیے سنجیدگی سے قیام کریں۔ میں یہاں مختلف شعبہ حیات میں ایسے مرکز و اداروں کی تعمیر کے لیے دست تعاون بڑھانا چاہتا ہوں، اور میرے پاس ایسی کامل قابلیت و صلاحیت موجود ہے کہ میں آپ سے اس میدان میں تعاون کر سکوں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔